اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام آیت نمبر 141۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اور امید رکھتی ہوں کہ آج انشاءاللہ ہم سورہ الانعام ختم کر لیں گے، اور تھوڑی سی ریویژن اس باب میں کہ انعام کا مطلب ہے مویشی، اور وہ جو سورت کے نام کی جو وجہ تسمیہ ہے کہ اس کا نام یہ کیوں ہے، وہ آج کے سبق میں انشاءاللہ آئے گی۔ ابھی تک آپ کو یہ احساس ہوا ہوگا کہ سورت میں بہت زیادہ قدرتی دلیلیں دے کر قدرت کی طرف سے اور اللہ کی تخلیق کی طرف سے، اور خاص طور پہ ان جانوروں کے حوالے سے اللہ نے بات کی ہے جو غیر اللہ پر اور بتوں پر اور آستانوں پر قربان کیے جاتے ہیں اور ان کی نظریں مانی جاتی ہیں، اور وہ ساری باتیں کر کے اللہ نے شرک کا رد کیا ہے، شرک کی نفی کی ہے۔ اور یہ سورت، جیسا میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، کہ یہ توحید کا خلاصہ ہے اور اس میں ہر قسم کے شرک کا رد کیا گیا ہے۔ آج بھی جو سبق چل رہا ہے یہ وہی سبق ہے، اس میں قدرتی مناظر اور تخلیق جہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے، یہ بوٹنی یا نباتات پودوں کے بارے میں ہے، اور بڑی خوبصورت آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ وہ ذات جس نے اتنی زیادہ ورائٹی تمہارے سامنے بنائی ہے ایک خلیے سے، ایک سیل سے۔ کبھی کسی ایک بیج کو آپ دیکھیں، آج کل میں اپنے گھر میں بیج اگانے کی کوشش کر رہی ہوں، بڑا انٹرسٹنگ فینومینن، جیسے ہم بچوں کو کر کے دکھاتے ہیں کہ دیکھو بیج میں سے ایسے کومپل نکلتی ہے اور ایسے پودا نکلتا ہے، تو اللہ کی قدرت ہے صرف ایک بیج کو دیکھ کے، جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے اس کو کسی اور نشانی کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات ہے، انشأ، پیدا کیے۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا، نون شاہ شین حمزہ یا نون شاہ الف جسے یا واو جسے ہمارا اردو کا نشو و نما نکلا ہے، ایک چیز کو پیدا کر کے اس کو پروان چڑھانا، تو وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا، جس نے پروان چڑھایا جناتن۔ جنہ جو ہے باغ کو کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے جنت باغ ہے۔ جیم نون نون، بڑا انٹرسٹنگ روٹ ہے اس کا، کیونکہ جیم نون نون کا مطلب، جس سے اردو کا لفظ جن نکلا ہے، تو جن کو جن کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ اس سے ہم ڈرتے ہیں، وہ اندھیرے میں، ہم کہتے ہیں اندھیرے میں جن رہتے ہیں۔ تو جنت ایک ایسی جگہ ہے جس پہ درختوں کا اور پتوں کا سایہ اتنا گھنا ہوتا ہے کہ اس کی زمین تک روشنی نہیں پہنچتی۔ اور اگر آپ نئی ریسرچ دیکھیں، دنیا میں ایسی ٹیمز بن گئی ہیں، ایسی سوسائٹیز بن گئی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ اگر ہم دنیا کی ریفورسٹیشن کریں، اگر ہم دنیا میں اتنے درخت لگا دیں جیسے اس میں شروع میں تھے، اس سے پہلے کہ جب انسان نے انہیں کاٹنا شروع کر دیا، تو یہ دنیا جو ہے یہ اس کا ماحول اور ماحولیاتی جو گندگی ہے وہ سب ہم ختم کر سکتے ہیں، اور ہم اپنی اس دنیا کو، اس خوبصورت دنیا کو بچا سکتے ہیں۔ ان میں ایک مشہور انوائرمنٹلسٹ ہیں جن کے اکثر کلپس میں، خیر اپنے حیا علی الفلاح میں بھی بھیجتی رہتی ہوں، بڑے زبردست نریٹر ہیں وہ، اور قدرتی مناظر پر اور قدرتی جو درخت ہیں اور پودے ہیں اور جانور ہیں، ان کی ڈاکیومنٹریز بہت بہت مشہور ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم اتنے درخت اس دنیا میں لگا دیں جتنے انسان کے آنے سے پہلے تھے، جو ہمیں معلوم ہے کہ وہ کتنے تھے، کیونکہ درختوں کی عمروں کا اندازہ ان کے تنوں سے ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ پتھروں میں، جس میں مردہ درخت جو ہیں وہ پتھروں میں فوسیلائز ہوئے ہیں، تو اندازہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کس قسم کے درخت تھے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں، سر ایٹنبرو نام ہے ان کا، میں کوشش کرتی ہوں ان کی چھوٹی سی کلپ بھیج دوں تاکہ آپ کو زیادہ ان سے آپ کو یاد آ جائے گا وہ کون ہے، بہت مشہور ہیں وہ۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس دنیا پہ اتنے درخت لگا دیں تو وی ول بیکم دا گارڈن آف ایڈن، اور گارڈن آف ایڈن جو ہے یہ بائبل میں اس جنت کو کہتے ہیں جس سے حضرت آدم اور اما حوا دنیا میں آئے تھے۔ یعنی کہ ہم جنت بن جائیں گے. وہی ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو ہم جنت بن جائیں گے, کیونکہ گارڈن آف ایڈن ایک ایسا باغ تھا جس میں روشنی ہر وقت ایک خوشگوار سایہ چھایا ہوا ہوتا تھا, اور اس کی نمی جو تھی وہ اس کے اندر ہی بند ہوتی تھی. وہ درخت جو تھے وہ اتنے گھنے تھے اور وہ پتے بخارات کو اوپر فضا میں نہیں جانے دیتے تھے, وہ اندر بند کر کے اس نمی کو رکھتے تھے. تو وہ بڑا خوبصورت ایک سین بتاتے ہیں اس جنات, یہ کیونکہ چونکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ان کی باتیں سن کے بھی انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ واقعی ایک انسان جب علم کی معراج پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ ایسی باتیں کرتا ہے جو قرآن میں لکھی ہوئی ہیں, چاہے اس کو قرآن کا پتہ ہو یا نہ ہو. یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ فینومینن ہے. تو وہی ذات ہے جس نے پیدا کیے جنات, وہ باغ, معروشات, عرش, عین, راشین کا مطلب عرش ہے اوپر اونچا, تو چڑھے ہوئے. معروشات عربی میں بیلوں کو کہتے ہیں, وہ نباتات جن کو ہم کسی دیوار کے سہارے یا کسی چھتری کے سہارے اوپر چڑھاتے ہیں, یا کسی جیسے بیلیں ہوتی ہیں فروٹس کی, جیسے انگور ہیں. تو جنات معروشات وغیر معروشات, اور نہ چڑھائے ہوئے, وہ ان کو چڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. والنخلہ, اور کھجور, والزرع, اور زراعت جیسے کھیتی, مختلفاً مختلف ہیں, اکلوہ اس کے پھل, والزیتون اور زیتون, ورمان اور انار, متشابہن ملتے جلتے, وغیرہ متشابہ اور غیر مشابہ جو آپس میں نہیں ملتے. کلو من ثمرہ, کھاؤ ان سب کے پھل, اذا اثمرو جب وہ پھل لائے, وآتو اور ادا کرو, حقہ اس کا حق, یوم حصادہ اس کے کاٹنے کے دن. یہ وہ حکم ہے جس سے ہماری شریعت کا حکم عشر کا آیا ہے کہ دسواں حصہ آپ نے ہر فصل کا, ہر باغ کا جب کٹائی ہو جائے, جب پھل آ جائے, تو دسواں حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ کے طور پہ ادا کرنا ہے, اس کو عشر کہتے ہیں. ولا تصرفوا, اور بے جا خرچ نہ کرو, اسراف, یہ اسراف کی آیت ہے, اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ جو جہاں پہ اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے تو اسی آیت میں اللہ نے کہا ہے ولا تصرفوا, اسراف نہیں کرنا. انہ, بے شک وہ, لا یحب المصرفین, بے شک وہ اللہ, لا یحب, وہ دوست نہیں رکھتا, وہ پسند نہیں کرتا, المصرفین اسراف کرنے والوں کو. اسراف کیا چیز ہے؟ سمپل اردو میں بے جا خرچ کرنا, بے جگہ خرچ کرنا. اور پہلے میں آپ کو اس کا لغوی مطلب سمجھاتی ہوں. سارافا, سین, رام, رے, فا. سارافا کا مطلب ہے, جسے اسراف نکلا ہے, سرفا گھن کو کہتے ہیں. یہ ایک ایسا کیڑا ہے جو درختوں میں پایا جاتا ہے. میں میری ایک کلاس میں اچھی دوستیں تھیں جن کو میں نے ایکچولی وہ گھن کا وہ گھر لا کے دکھایا تھا, کیونکہ مجھے ایک دفعہ کہیں کلر کہار کے پاس ایک جھاڑی میں وہ مل گیا تھا. لیکن آپ نے ایسے کئی کیڑے دیکھے ہوں گے جو اپنے ارد گرد ایک خول بناتے ہیں. تو یہ جو سرفا جو ہے یہ اپنے ارد گرد ایک خول بناتا رہتا ہے, بناتا رہتا ہے, بناتا رہتا ہے ساری عمر, یہاں تک کہ جب اس کا وہ گھر مکمل ہو جاتا ہے تو یہ اس کے اندر دم گھٹ کے مر جاتا ہے. بڑا زبردست, یعنی عربی کی میں کیا اس کی فصاحت کی تعریف کروں, کہ سرفا وہ گھن ہے جس نے ساری عمر ایک گھر بنایا جس کے اندر اس کا اپنا ہی دم گھٹ گیا اور یہ مر گیا. یہی مثال اسراف کی ہے. اسراف وہ عمل ہے جسے آپ کرتے رہتے ہیں, کرتے رہتے ہیں, کرتے رہتے ہیں, اس میں اپنا وقت انویسٹ کرتے ہیں, اس میں اپنی انرجی انویسٹ کرتے ہیں, اس میں اپنے وسائل انویسٹ کرتے ہیں, سب کچھ اس میں ڈال دیتے ہیں, مال ڈال دیتے ہیں, لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور اسراف کی سب سے بڑی مثال جو میں اب جلدی سے سمجھانے کے لیے لوگوں کو دیتی ہوں نا, وہ میں کہتی ہوں آپ نکاح کی مثال لے لیں. جو لوگ میرا دورہ سنتے رہے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ میں کس قدر ٹوٹے ہوئے دل سے یہ ذکر کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کا حکم جو قرآن میں دیا ہے کہ دو گواہ ہوں, اور وہ نکاح خان ہو, اور وہ ولی ہو جو بچی کا, لڑکی کا باپ ہے یا بھائی ہے, اور لڑکا لڑکی ہوں, شاید ان کے والدین ہوں وہاں پہ, بہن بھائی ہوں, اور نکاح ہو جائے. ہمارے ہاں جو ہم نے نکاح کی اور شادی کی صورت بنا دی ہے, اب تو معاشرے کے پڑھے لکھے لوگ, ان پڑھ لوگ, غریب امیر, ہر کوئی ہمارے معاشرے میں صاف لوگ یہ کہتے ہیں پاکستان میں کہ یہ نکاح اگر اتنے کمپلیکیٹڈ نہ ہوتے تو ہمارے ہاں اتنی زنا نہ ہوتی, ہمارے ہاں اتنا نوجوان لوگ جو ہیں جن کی شہوتیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں، جن کو اپنی شہوت کہیں جائز طریقے سے نکالنے کا موقع نہیں ملتا، وہ پھر بچوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ اور لڑکوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں. کاش یہ نکاح آسان ہوتا، کاش اس طرح کی کوئی بات نہ ہوتی کہ اس کے پاس اتنا مال ہو اور یہ اتنا بڑا فنکشن کرے اور یہ اتنے لاکھ کا ہمارے لیے لہنگا خرید سکے اور یہ اتنے لاکھ کا کھانا دے سکے، تو کتنا آسان ہوتا. کم از کم معاشرے میں یہ غلاظتیں اور قباحتیں تو نہ ہوتی. تو اسراف یہ وہ گھن ہے جو معاشرے کو چاٹ جاتی ہے، خود تو اس نے مرنا ہوتا ہے. تو اللہ کہتا ہے انہو لا یحب المصرفین، بے شک وہ بے جا خرچ کر. اس آیت کو یہاں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اللہ کی نعمتیں ہیں اور وہ ہم سب کو بتا رہا ہے کہ کتنی زیادہ میری نعمتیں ہیں تمہارے لیے، لیکن بے جا خرچ نہیں کرنا، کیونکہ وہ بے جا خرچ کرنے والوں کو، اسراف کرنے والوں کو نہیں پسند کرتا. ومن الانعام، اور چوپایوں میں سے، حمولتن حمل، بوجھ اٹھانے والے، تو بڑے بڑے چوپائے جو بوجھ اٹھاتے ہیں جیسے عرب معاشرے میں اونٹ تھے. وہ فرشن، اور زمین سے لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے چوپائے، جیسے چھوٹی چھوٹی بکریاں ہیں، پھر بکریوں میں بھی قسمیں ہیں. بعض تو ایسے لگتا ہے بالکل زمین پہ ہی چل رہے ہیں، بڑے کیوٹ چھوٹے چھوٹے ہم شیپ اور یہ بکریاں دیکھتے ہیں. کلو، کھاؤ، میں ما رزقکم اللہ، جو تمہیں اللہ نے رزق دیا. ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو، خطوات الشیطان، خطوات یہ خط کی جمع ہے، اور خط کا کیا مطلب ہے؟ نشان، قدموں کے نشان. پیروی جو ہے جیسے کسی کے قدم پر پیر رکھ رکھ کر چلنا، تو تم پیروی نہ کرو شیطان کے قدموں کی. خطوات الشیطان کی بہت بڑی تفسیر ہے، ان فیکٹ اس کے اوپر ایک الگ سیشن ہے، اگر مجھے کہیں مل گیا میں آپ کو بھیج دوں گی کہ خطوات شیطان کیوں اتنے اہم ہیں. لیکن یہاں پہ میں اتنا ہی کہہ کے آپ کو دو تین مثالیں دوں گی خطوات شیطان کی، اور انشاءاللہ اس سے آگے جو صورت آ رہی ہے سورہ آراف وہ بہترین ایکسپلینیشن ہے اس ٹرم کی، خطوات شیطان کی، کہ شیطان کے قدموں کے نشانوں نے انسان کو کہاں کہاں پامال کیا ہے اور انسان اور اللہ کا تعلق اس نے کہاں کہاں توڑا ہے. خطوات شیطان کی تین مثالیں جو ہیں میں آپ کو دیتی ہوں. پہلی مثال جو ہے وہ اللہ کے احکامات سے، پہلی مثال جو خطوات شیطان کی، پہلی چیز جو اس طرف انسان کو لے جاتی ہے، صرف اپنی خواہش کا اتباع، صرف اپنے نفس کی خواہش کو ٹھیک سمجھنا. جو کتنی دفعہ ہم نے اس صورت میں پڑھا ہے نا، اٹکلیں دوڑاتے ہیں، یہ تو بس اپنے زن کی پیروی کرتے ہیں، یہ تو اپنے گمان کے پیچھے بھاگتے ہیں. پہلا خطوات شیطان جو ہے، پہلا شیطان کے قدموں کا نشان جو ہے، وہ آپ کے نفس کی ناجائز خواہش ہے. اس کی سمپل مثال جیسے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا نا، اب پیٹ بھرا ہوا ہے، پھر کہتے ہیں میرا تو آئس کریم کھانے کو دل جا رہا ہے. ایکسکیوز می، آپ کا پیٹ پھٹ رہا ہے، آپ نے ابھی بھی بریانی کی پلیٹیں دو کھائی ہیں، قورمہ کھایا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کھا لیا ہے، اب آئس کریم. اچھا نہیں، صرف آئس کریم بھی نہیں کھانی، میرا باہر جا کے آئس کریم کھانے کو دل جا رہا ہے. یہ خطوات شیطان ہے. نمبر ایک، جو پیسہ آپ اس آئس کریم پہ لگا رہے ہیں، وہ پیسہ آپ کتنی اور اچھی جگہوں پہ لگا سکتے ہیں. گاڑی میں بیٹھ کے آپ جا رہے ہیں، اپنے آپ کو ایک خطرے کے حوالے کر رہے ہیں. آج کل تو جو سیزن ہے تو اس میں تو باہر جانے کا سوال بھی نہیں پیدا ہوتا. لیکن خطوات شیطان، یہ نفس کی خواہش آپ کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ پیٹ جس میں آپ دوران خون بڑھا ہوا ہے اور ہضم کا نظام شروع ہو گیا ہے، اس میں آپ برف جیسی ٹھنڈی آئس کریم ڈالیں تاکہ خون کی نالیاں سکڑ جائیں اور جو کھانا اندر پڑا ہوا ہے وہ اندر ہی گلتا سڑتا رہے، اور صبح جو ہے آپ کو اس کھانے کی جو سمیل ہے، اس کھانے کا جو بو ہے، وہ آپ کو اپنی ناک میں اور اپنے حلق میں محسوس ہوتی ہے. خطوات شیطان کے پیچھے آپ چلیں نا، اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کی، تو جسم اور روح اور اللہ تعالی اور کتنا کچھ آپ نے اپنے لیے خراب کر دیا، گڑبڑ کر دیا. تو اپنے نفس کی پیروی. دوسری جو خطوات شیطان ہے وہ ہے قرآن کی آیات سے لاپرواہی. تو یہ اس کی تو بڑی آسان سمجھ ہے کہ قرآن کے جو احکامات ہیں، ابھی ابھی گزرا ہے، انہو لا یحب المصرفین، وہ پسند نہیں کرتا اسراف کرنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو، وہ بے جا خرچ کرنے والوں کو. پھر ان المبذرین کان اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے جو ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو قرآن کی آیات سے لاپرواہی, بلکہ قرآن کی آیات سے لاپرواہی پہلی چیز ہے جو خطوات شیطان پہ انسان کو استوار کرتی ہے, کیونکہ اس کو ہدایت نہیں نظر آ رہی ہوتی. اس کے بعد جب چونکہ وہ قرآن کی آیات سے لاپرواہ ہو چکا ہے, پھر وہ اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے اور وہ اپنے نفس کی خواہش پہ چلتا ہے, جس کی مثال میں نے آپ کو بھرے ہوئے پیٹ کے اوپر مزید لوازمات بھرنے کی اس سے دی کہ اپنے نفس کی خواہش پہ چل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو قرآن کی آیات سے لاپرواہی, اپنے نفس کی پیروی, اور تیسرا نشان جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب صرف اپنے نفس کی خواہش پہ چلے تو پھر وہ اس کو جسٹیفائی کرتا ہے. یہ بھی بہت بڑا خطوات شیطان ہے, شیطان کے قدموں کا نشان ہے کہ انسان غلطی تو کر لے اور اس کو پتہ بھی ہو کہ اس نے غلطی کی ہے, لیکن وہ اس پہ اکڑ جائے اور وہ یہ کہے. اور یہ جو ہے حضرت آدم اور شیطان کا فرق ہے, جب انہیں جنت سے نکالا گیا تھا حضرت آدم نے فوراً توبہ کی تھی اور اس کے بدلے میں ان کو دنیا کی خلافت دے دی گئی, جبکہ شیطان اکڑ گیا تھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ میں اس کو کیوں سجدہ کروں, یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے اور میں اسے گمراہ کروں گا, اور وہ قیامت تک اور ایٹرنیٹی تک جو ہے وہ لعنت زدہ ہو گیا, راندہ درگاہ ہو گیا. انہو بے شک وہ لکم عدو و مبین, وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. ثمانیتن آٹھ ازواجن, یہ وہ آیت ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ سورت کی جو وجہ تسمیہ ہے کہ اس کا نام یہ کیوں ہے, یہ وہ آیت ہے. ثمانیتا آٹھ ازواجن جوڑے ہیں, من الزانی بھیڑ میں سے, اثنینی دو, الزانی اثنینی دو بھیڑوں میں سے, ومن المعز اثنینی اور بکری میں سے دو. قل فرما دیجئے, آذکرینی کیا دونوں نر حرما حرام ہیں, امل انثیینی یا دونوں مادہ, امشتملت یا وہ جو شامل ہے جو لپٹ رہا ہے, علیہ ارحام اس نئے یا ان دونوں مادہ کے رحم میں جو ان کے پیٹ میں جو کچھ مشتمل ہے یا لپٹ رہا ہے یا شامل ہے. یہ میں نے شروع میں آپ کو ان کی نظروں کا بتایا تھا, کبھی مادہ جانور پہ نظر مان رہے ہیں, کبھی نر جانور پہ, کبھی پریگننٹ مادہ پہ, کبھی اس کے بیبی پہ. تو اس حوالے سے اللہ چونکہ سورت ختم ہو رہی ہے تو واپس سائیکلک سٹرکچر ہے سورت کا, واپس اس طرف جا رہا ہے کہ دیکھو کس نے حرام کیے ہیں, یہ دونوں مادہ یا جو دو مادہ کے پیٹ میں جو کچھ ہے. نبئونی مجھے بتاؤ, بعلم کسی بھی علم سے, ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. ومن الابن اثنین اور اونٹوں میں سے بھی دو, ومن البقر اثنین اور گائے میں سے بھی دو. آٹھ ہو گئے نا سارے ہیں, بھیڑ ہو گئی, بکری ہو گئی, اونٹ ہو گیا اور گائے ہو گئی. اب یہ اسپیسیفکلی یہ جانور نہیں ہے, لیکن یہ وہ بڑے گروپس ہیں جو اللہ بیان کر رہا ہے انعام کے. کل فرما دیجئے, آذکرینی کیا دونوں نر حرما اس نے حرام کیے ہیں, امل انثیینی یا دونوں مادہ, ام مشتملت یا وہ جو شامل ہے, علیہ ارحام اثنینی ان دونوں مادہ کے پیٹ میں ہے. ام کنتم شہداء کیا تم وہاں موجود تھے, اذ وصاکم اللہ جب اللہ نے تمہیں حکم دیا تھا, بہذا اس طرح کا کوئی حکم اللہ نے کبھی دیا ہے؟ تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے نام پہ یہ نظریں کر رہے ہیں, یہ اونگی بونگی قسمیں کھا رہے ہیں, تو تم وہاں موجود تھے. فمن ازلم تو کون بڑا ظالم ہے, ممن افترا اس سے جس نے جھوٹ باندھا, جس نے بہتان لگایا, علی اللہ کذبا اللہ پر جھوٹا. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اللہ نے شرک کو اللہ پر بہتان لگانے کے برابر قرار دیا ہے, کیونکہ جب کوئی شرک کرتا ہے تو گویا وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے اور وہ یہ امپریشن دیتا ہے کہ یہ کام اللہ نہیں کر سکتا, نعوذ باللہ. اسی لیے ہم ناجائز سفارش کر رہے ہیں, ہم رشوتیں دے رہے ہیں, ہم غلط کام کر رہے ہیں, ہم حق تلفی کر رہے ہیں, ہم جائیداد کے فیصلوں میں بےمانیاں کر رہے ہیں, ہم اپنے کام کے ساتھ بددیانتی کر رہے ہیں, ہم امانتوں میں خیانت کر رہے ہیں, کیونکہ اللہ نہیں دیکھ رہا. تو اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے بارے میں یہ گمان کیا کہ اسے نہیں پتا چلے گا, یا اگر ہم نے یہ ناجائز سفارش نہ کرائی تو ہمارا نالائق بچہ بے روزگار رہ جائے گا اور اس کو کھانے کو نہیں ملے گا. کیا یہ پہلے تو نالائق بچہ کہاں سے آ گیا, اس کو سفارشیں کر کر کے ہم نے کچھ بنا دیا, انجینئر بنا دیا, ڈاکٹر بنا دیا, اور اس کے بعد ہم اس کو نوکریاں دلا رہے ہیں اور اس پچاس پچاس حق دار بچوں کے حق مار کے ہم اس بچے کو ایک پوسٹ دلا رہے ہیں. ہم ایسے پروفیسروں کو جانتے ہیں, اللہ بخشے, جو اپنے بچوں کے لیے سیٹیں دبا کے بیٹھے رہے، ان پہ کسی کو نہیں آنے دیا یہاں تک کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن وہ سیٹ پھر بھی خالی رہی کیونکہ بچہ انگلینڈ یا امریکہ میں سیٹل ہو گیا۔ تو اللہ معاف کرے، کون بڑا ظالم ہے اس سے جس نے اللہ پر بہتان باندھا، کذبا ایک جھوٹا، لیضل الناس تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے، بغیر علم بغیر علم کے، ان اللہ بے شک اللہ، لا یہدی القوم الظالمین وہ ہدایت نہیں دیتا ظالموں کو۔ قل فرما دیجئے، لا اجدو میں نہیں پاتا، فی ما اوحیا اس میں جو مجھے وحی کی گئی ہے، الیا میری طرف، محرمن کوئی بھی حرام، الا تواعم کسی کھانے والے پر، یطعمہ کسی کھانے والے پر، اس کو کھانا حرام نہیں ہے اس وحی میں جو میرے پاس آتی ہے، الا سوائے اس کے، ان یکونا کہ وہ ہو، میتتن مردار۔ حلال حرام کا یہاں پہ دوبارہ سے ریویژن ہو رہا ہے، یہ گزر چکا ہے اس سے پہلے بھی، اور اسی صورت میں بھی حرام حلال کا بیان شکار کی مد میں گزر چکا ہے، کہ وہ مردار ہو، او دما یا وہ خون ہو، مسفوحا صفحا صافحا بہنا، تو وہ خون ہے بہتا ہوا، یعنی جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو تیزی سے جو خون نکلتا ہے اس کو کھانا پینا یا اس کو استعمال کرنا حرام ہے، او لحم خنزیر یا سور کا گوشت، فإنه پس بے شک وہ رجس ناپاک ہے، او فسق یا وہ فسق ہے گناہ ہے، اوہلا جس پر پکارا گیا، لغیر اللہ غیر اللہ کا نام بھی اس پر، ساری چیزیں گندگی ہیں ناپاک ہیں، فمن اضطر پس جو اضطراب میں ہو، لاچار ہو، غیر باغ نافرمانی نہ کرنے والا، ولا عاد اور نہ ہی سرکش ہو، فَإِنَّ رَبَّكَ پس بے شک تیرا رب، غفور الرحیم وہ بخشنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ بھوک سے لاچار اور جس کی زندگی خطرے میں ہو اس کو اس قدر کھانے کی شریعت میں اجازت ہے ان آیات کی روشنی میں کہ اس کی جان بچ جائے، کیونکہ ہماری شریعت میں جان مقدم ہے۔ یاد رکھیں، کیونکہ میں، میرا تو ڈاکٹر ہونے کے ناطے سے جتنا میں فقہ پڑھتی ہوں یا جتنے فتوے پڑھتی ہوں، ہماری دین میں اور سب جتنے بھی دین ہیں دنیا میں جان مقدم ہے، جان بچانے کے لیے حرام کا استعمال اس کی اجازت ہے۔ وعلی الذین ہادوا اور ہاں وہ لوگ جو یہود تھے، حرمنا ہم نے حرام کیا تھا، کل لذی ظفر ہر ایک ناخن والا جانور، آج بھی ان پر حرام ہے، انہوں نے خود پہ چونکہ حرام کیا تھا تو سزا کے طور پہ ان پہ حرام کیا گیا تھا، ومن البقر اور گائے سے، والغنم اور بکری، حرمنا ہم نے حرام کیا تھا، علیہم ان پر، شحومہما ان کی چربیاں، الا سوائے ما حملت جو لگی ہوئی ہو، اٹیچ ہو، ظہورہما جو یا اٹھائی ہوئی ہو انہوں نے، ظہورہما ان کی پیٹھوں نے، تو پیٹ پر یعنی سپائنل کالم جو ہے اس کے ارد گرد جو چربی ہے، یا جو بعض بڑی بڑی دمیں ہوتی ہیں جانوروں کی، دمبوں کی، اس میں چربی ہوتی ہے، وہ ان پہ، ان کو اجازت تھی اس کو استعمال کرنے کی، اول ہوایا یا وہ انتڑیوں میں لگی ہوئی ہو، او مختلطا یا جو ملی ہوئی ہو، بے عزمین ہڈی سے، ذالکا یہ، جزائناہم ہم نے ان کو بدلہ دیا تھا، بے بغیہم ان کی سرکشی کا، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لَصَادِقُونَ البتہ سچے ہیں۔ تو یہود پر یہ چیزیں کیسے حرام ہوئیں اس کا بیان آگے آئے گا۔ چربی کسی اونٹ کی چربی یا اس طرح کی مثال ہے کہ حضرت یعقوب کا فیوریٹ کھانا تھا، اور جب حضرت یوسف گم ہوئے علیہ السلام تو حضرت یعقوب نے وہ چیز کھانی چھوڑ دی تھی ان کے غم میں، اور انہوں نے منت مانی تھی کہ جب تک میرا یہ بیٹا نہیں ملے گا تب تک میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا۔ بنی اسرائیل نے وہ چیز مکمل طور پہ حرام کر دی اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے، اور ان کو سزا کے طور پہ یہ آیات جو ہیں یہ تورات میں ہیں کہ آپ نے یہ چیزیں، یہ جانوروں کی چربیاں اب نہیں کھانی، تو یہ ایک سزا تھی جو ان کو ملی تھی۔ فَإِن كَذَّبُوكَ پس اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فَقُلْ رَبُّكُمْ پس فرما دیجئے، رَبُّكُمْ تمہارا رب، ذو رحمتٍ واسع ایک بڑی وسیع رحمت والا ہے، وَلَا يُرَدُّ اور ٹالا نہیں جا سکتا، بَأْسُهُ اس کا عذاب، عن القوم المجرمین مجرموں کی قوم سے۔ بڑی خوفناک آیت ہے، جس قوم پر عذاب کا فیصلہ ہو گیا ہو اس سے پھر نہیں ٹالا جاتا. اور یہ قومیں وہی ہیں جو مجرم ثابت ہو چکی ہوں, جو جانتے بوجھتے گناہ کرتی ہیں اور جو جانتے بوجھتے عذاب کی نشانیوں کو پہچاننے سے انکار کرتی ہیں اور اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتی, توبہ استغفار نہیں کرتی, ان سے ان کا عذاب نہیں ٹالا جاتا. سیقول الذین, ان قریب کہیں گے وہ لوگ, اشرکو جو مشرک ہیں, لو شاء اللہ, اگر اللہ چاہتا, ما اشرکنا, ہم شرک نہ کرتے. یہ بات اس سورت کے شروع میں گزری ہے نا کہ ہم سب کو ایک قبیلہ بنا دیتے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ گزری ہے کہ تمہیں ان کا انکار بڑا بھاری گزرتا ہے, تم ان کے دل میں ایمان ڈال سکتے ہو؟ زمین میں کوئی سرنگ کھودو یا آسمان میں ایک سیڑھی لگاؤ, ہم دیکھتے ہیں تم کیسے ان کے دل میں ایمان ڈالتے, کیونکہ یہ اللہ کی شان ہے, یہ اللہ کر سکتا ہے. تو عنقریب جو مشرک ہیں وہ یہ کہیں گے, اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے, ولا آباؤنا, اور نہ ہی ہمارے باپ دادے, ولا حرمنا, اور نہ ہی ہم حرام ٹھہراتے, من شیئن, کسی بھی چیز کو. کذالک, اسی طرح, کذب الذین, جھٹلایا ان لوگوں نے, من قبلہم, جو ان سے پہلے تھے, حتی, یہاں تک کہ, ذاقوا بأسنا, ذاقوا, ذائقہ, انہوں نے چکھا, بأسنا, ہمارا عذاب. قل, فرما دیجئے, حل عندکم, کیا تمہارے پاس, من علم, کوئی علم ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے, فتخرجوہ لنا, تو اس کو نکالو ہمارے لیے, ظاہر کرو ہمارے لیے, ان تتبعونا, نہیں تم پیچھے چلتے ہو, الا الظن, مگر گمان کے, وان انتم, اور تم نہیں ہو, الا, مگر, تخرسون, اٹکلیں چلاتے ہو. ابھی میں نے آپ کو بتایا نا خطوات شیطان, منافقوں کی نشانیاں, قرآن کی آیات سے لاپرواہی, صرف اپنی خواہش کی پیروی اور اپنی غلطی پر جم جانا, اکڑ جانا اور اسے صحیح ثابت کرنے کے لیے اپنی ساری انرجی خرچ کر دینا, رجوع کرنے کی طاقت سے محروم ہو جانا. قل, فرما دیجئے, فللہ الحجت البالغہ, فللہ, بس اللہ ہی کے لیے ہے, الحجت, حجت, دلیل. حجت ویسے تو جھگڑے کو کہتے ہیں, لیکن حجہ کا مطلب ویسے جو ہے دلیل, البالغہ, پوری کی پوری, یعنی جب تم دلیلیں دے دے کے تھک جاؤ تھک جاؤ تھک جاؤ, تب اللہ کی دلیل آتی ہے. لڑتے رہو تم, اللہ کی دلیل جو ہے وہ پوری ہے, وہ مکمل ہے, اسے دیکھ کر پھر تمہارے دماغ اور آنکھیں کھل جائیں گے. فلو شاء, بس اگر وہ چاہتا, لہداکم اجمعین, تو وہ تم سب کو ہدایت دے دیتا. کل, فرما دیجئے, ہلم, تم لاؤ, شہداءکم, اپنے گواہ, الذین, وہ جو, یشہدون, جو گواہی دیں, ان اللہ, یہ کہ اللہ, حرم ہذا, اس نے حرام کیا اس چیز کو, فان شہیدو, بس اگر وہ گواہی دیں, فلا تشہد معہم, تو ان کے ساتھ پھر گواہی نہیں دینی. وہ ہو سکتا ہے وہ قسمیں کھائیں, وہ کہیں ہماری تورات میں یہ لکھا ہے, ہمیں ہمارے باپ دادے یہ کرتے تھے, ہم قسم کھاتے ہیں کہ ایسا ہی ہے, تو آپ پھر ان کے ساتھ گواہی نہ دینا. ولا تتبع, اور تم نے پیروی نہیں کرنی, احوا الذین, خواہشات کی ان لوگوں کی, کذبو بآیاتنا, جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو, والذین, اور جو لوگ, لا یؤمنون, جو ایمان نہیں لاتے, بالآخرت, آخرت پر, وہم بربہم, اور وہ اپنے رب کے ساتھ, یعدلون, عدل, برابر ٹھہراتے ہیں. کذبو بآیاتنا, قرآن کی آیات, ہماری آیات, ہماری نشانیوں کو جھٹلانا, جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے, اور وہ اپنے رب کے برابر ان کے شریک ٹھہراتے ہیں. قل, فرما دیجئے, تعالو, آ جاؤ, اتلو, میں تلاوت کرتا ہوں, میں پڑھ کر سناتا ہوں, ما حرم ربکم, جو حرام کیا ہے تمہارے رب نے, علیکم, تم پر. بڑی امپورٹنٹ آیات ہے, غور سے سننی ہے. اللہ, یہ کہ نہیں, تشرکو بھی شیئا, تم نے شرک کرنا ہے, شریک کرنا ہے اس کے ساتھ کچھ بھی. سب سے پہلے تو اللہ نے یہ حرام کیا ہے. وبالوالدین احسانا, اور والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ہے, نیک سلوک کرنا ہے. ولا تقتلوا اولادکم, اور نہیں قتل کرنا تم نے تمہاری اولاد کو, من املاق, مفلسی کے ڈر سے, دینے والا اللہ ہے, ٹھیک ہے. نحنو نرزقکم, ہم تمہیں رزق دیتے ہیں, وایاہم, اور ان کو بھی. ولا تقربوا الفواحش, اور فحش کے قریب نہیں جانا، بے حیائی کے قریب نہیں جانا، ما ظہر منہا جو ظاہر ہے اس میں، وما باطنا اور جو چھپا ہوا ہے، ولا تقتل النفس اور تم نے اس جان کو نہیں قتل کرنا، التی وہ جو حرم اللہ جس کو حرمت دی ہے اللہ نے، الا بالحق مگر حق پر. قتل جان کے بدلے جان لے رہے ہیں، جہاد میں قتل کر رہے ہیں، سزائے موت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ قتل جو ہے وہ ناحق ہے. ذالکم وصاکم یہ تمہیں فائنل حکم ہے، وصیت ہے نا، بھی اس کے ساتھ، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل سے کام لو. ولا تقربوا مال الیتیم، ریویژن ہو رہی ہے نا، آخری 10 آیات ہیں. ولا تقربوا مال الیتیم اور قریب نہیں جانا یتیم کے مال کے، الا مگر باللتی ایسے جو ہی احسن جو بہترین ہے، حتی یہاں تک کہ یبلغ اشدہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو، وَأَوْفُ الْكَيْل اور وفا کرو پورا کرو ناپ، والمیزان اور تول وزن قائم کرنا، بالقسط انصاف کے ساتھ، لا نکلف نفسا ہم تکلیف نہیں دیتے کسی جان کو، الا وسعہا مگر اس کی وسعت کے مطابق. یاد رکھیں جو بوجھ اللہ نے ہم پہ رکھا ہے اس کے ساتھ ڈیل کرنے کی استطاعت ہم میں موجود ہے، چاہے ہمیں معلوم ہو یا نہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم بات کرو، فَعْدِلُوا تو انصاف کرو، وَلَوْ كَانَا چاہے وہ ہو ذَا قُرْبَى تمہارا رشتہ دار، یاد ہے کہ وَشَهِدُوا لِلَّهِ گواہی دینی ہے اللہ کے لیے جیسا اس گواہی دینے کا حق ہے، سورہ نساء میں گزرا ہے نا، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا اور اللہ کا عہد پورا کرو. آگے سورہ آراف آ رہی ہے، اللہ کے اس عہد کا اس میں بہترین ذکر ہے، بہترین ایکسپلینیشن ہے، عہد الست کی بات ہو رہی ہے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ یہ اس نے تمہیں حکم دیا ہے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. بڑی خوبصورت آیات ہیں، اور یعنی آگے جو اللہ، کیونکہ یہی صراط مستقیم ہے جو اللہ ہمیں سکھا رہا ہے، اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے. تو یعنی اللہ نے یہ وعدہ تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم یہ نصیحت حاصل کرو، اور بڑی خوبصورت آیات ہیں. اللہ آگے فرماتا ہے، وَأَنَّا اور یہ کہ ہاذا صراطی یہ میرا راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے، صراطی مستقیما یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فاتبعوہ پس تم اس کی پیروی کرو. یعنی شیطان، اللہ نے شروع میں کہا تھا نا کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی، اس سیدھے راستے کی پیروی کرو، ولا تتبعو اور نہ پیروی کرو السبل مختلف راستوں کی، دوسرے راستوں کی، فتفرق تو وہ جدا کر دیں گے بکم تمہیں، عن سبیلی ہی اس کے راستے سے، اس راستے سے تمہیں وہ جدا کر دیں گے جو صراط مستقیم ہے، جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے، اگر تم اور راستوں کی پیروی کرو گے. ذالکم وصاکم بھی یہ حکم دیا ہے اس نے تمہیں، لعلکم تاکہ تم، تتقون پرہیزگاری اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ. ثم آتینا موسی الکتاب پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، تماماً نعمت پوری کرنے کے لیے، علی الذی اس پر جو احسن جو نیکوکار ہے، احسان کرنے والا ہے، وتفصیلاً اور اس تفصیل کے لیے، لکل شیئن ہر چیز کی، وہدن و رحمتن اور ہدایت اور رحمت، لعلہم تاکہ وہ، بلقاء ربہم اپنے رب کی ملاقات پر، یؤمنون ایمان لے آئیں. وہذا کتاب اور یہ کتاب ہے، انزلناہ جسے ہم نے نازل کیا، مبارکن برکت والی. دیکھیں اوپر تورات کا ذکر ہے، یہ فرق اب آپ نے سورت کے اینڈ میں بڑا کلیئرلی بتایا گیا ہے. ثم آتینا موسی الکتاب پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، تماماً پوری کی پوری، اتمام کرنے کے لیے. کس چیز کا اتمام؟ اتمام نعمت، علی الذی احسن اس کے لیے، اس پر اپنی نعمت پوری کرنے کے لیے جو احسان کرنے والا ہے. وتفصیلاً اور تفصیل تاکہ اس کو تفصیل مل جائے، لکل شیء ان ہر چیز کی، وہدًا ورحمتًا اور ہدایت اور رحمت، لعلہم تاکہ وہ، بلقاء ربہم اپنے رب کی ملاقات پر، یؤمنون ایمان لے آئیں. وہذا کتاب اور یہ ایک کتاب ہے، قرآن کی بات ہو رہی ہے، انزلناہ ہم نے اسے نازل کیا، مبارکن برکت والی. اوپر جتنی چیزیں تھیں نا کہ اتمام نعمت ہے احسان کرنے والے کے لیے، تفصیل ہے اس میں لکل شیء، ان ہر چیز کی، وہدن اور یہ ہدایت ہے، ورحمتن اور یہ رحمت ہے، اور تاکہ وہ بلقاء ربہم یؤمنون، آخرت پر ایمان لے آئیں. وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے، یہ تو قرآن کا ذکر ہو رہا ہے. وہ یہ ساری چیزیں قرآن میں بھی ہیں، لیکن قرآن کی صرف ایک یہاں پہ کوالٹی بتائی جا رہی ہے، مبارکن، برکت والی ہے. یعنی وہ ساری باتیں تو اس میں ہیں، لیکن اس کتاب میں ان باتوں کے ساتھ ساتھ ایک برکت ہے. اب اس برکت کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آخر جو آسمانی صحیفوں میں جتنے احکامات تھے، جو گناہ اور ثواب کا بیان تھا، جو نیکی اور بدی کا بیان تھا، بلیک اینڈ وائٹ، اور جو شریعتیں تھیں، وہی چیز قرآن میں ہے. تو آخر پھر یہ کتاب ان سے کیسے مختلف ہے؟ ایک تو یہ ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں اور قرآن وہ فائنل کڑی ہے. تو اس میں تو برکت اس لیے اللہ نے رکھی ہے، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا نا، برکت کا مطلب ابنڈنس. تو برکت تو اس لیے ہے کہ اس نے قیامت تک چلنا ہے، اس کے بعد کوئی اور کتاب آ نہیں رہی، تو وہ برکت اس کتاب کا خاصہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پچھلی کتابوں، چونکہ وہ اس زمانے کے لیے ہوتی تھیں اور وہ امتیں وہاں پہ موجود ہوتی تھیں اور وہ پیغمبر اکثر وہاں موجود ہوتے تھے جن پہ کتاب نازل ہو رہی ہے، اور وہ اس کے بعد ایک شریعت بنتی تھی اور وہ امت ان شریعتوں پہ چلتی تھی. جیسے شریعت جو ہے، شریعت موسوی وہ یہود کی شریعت ہے، نصرانیوں کی جو ہے وہ بائبل سے آئی ہے شریعت، جو بھی وہ شریعت فالو کرتے ہیں، اسی طرح ہماری شریعت جو ہے وہ قرآن سے آئی ہے. لیکن ہماری شریعت وہ فائنل شریعت ہے جس کے بعد کسی اور نبی نے، کسی اور کتاب نے، حتیٰ کہ کسی اور شریعت نے بھی نہیں آنا. تو اس چیز نے دنیا کے ساتھ ساتھ چلنا ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس زمانے میں مکہ میں نازل ہوئی اور ہم نے وہی حرکتیں کرنی اور ہم نے وہی کام کرنے ہیں جو اس وقت مکہ میں یا مدینہ میں ہو رہے تھے. ہم میں سے اکثر یہ برکت کا کانسیپٹ جو ہے نا، ہم جیسے مکہ یا مدینہ کی کھجوروں کے ساتھ ہم برکت اٹیچ کر دیتے ہیں. میری بات کا برا نہ مانیں، کھجوریں مجھے بھی بہت پسند ہیں اور میں وہ کھجوریں میں بڑی محبت سے کھاتی ہوں، کیونکہ میرے دل میں ایک احساس ہے، ایک تقدس ہے کہ یہ اس سرزمین سے آ رہی ہیں جس کا کیا پتہ کون سا ریت کا ذرہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کو ٹچ کیا ہو. اتنی محبت ہے ہمیں ان کے ساتھ کہ ان کے یعنی کہ مسجد نبوی میں جا کے زاروں قطار روتے ہیں ہم، جتنی رقت وہاں انسان پہ طاری ہوتی ہے. تو یہ ایک دلی اٹیچمنٹ ہے ان کے ساتھ. لیکن یہ برکت جو ہے یہ ان جگہوں کے ساتھ اور یا کسی خاص موقع کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے. یہ برکت، یہ ابنڈنس جو ہے، یہ قیامت تک ہے. اس کی کوئی جیوگرافک لیمیٹیشن نہیں ہے. قرآن کسی نے جاپان میں اٹھا لیا اور کسی نے انگلینڈ میں اٹھا لیا اور کسی نے امریکہ میں اٹھا لیا، وہ اس برکت میں شریک ہو گیا. کسی نے مکہ مدینہ میں اٹھا لیا، وہ بھی اس میں اسی طرح شریک ہو گیا. پھر کھجور کسی نے کہیں بھی کھائی، اس میں اس کو اتنی ہی طاقت ملنی ہے اور اتنی ہی تقویت ملنی ہے جتنی کسی بھی کھجور سے اس کو ملے گی. ہیں جی، برکت، کھجور کی برکت جو ہے یہ ہر جگہ پہ ایک جیسی ہے. لہٰذا وہاں ہمیں بڑی محبت ہے اس سرزمین سے، اس مٹی سے، وہاں کی ہسٹری سے، تو ہو سکتا ہے کہ ہم زیادہ خوش ہوں وہ کھجور کھا کے. تو یہ برکت کا کانسیپٹ سمجھنا بہت ضروری ہے. جن گھروں میں قرآن ہوتا ہے نا، وہ گھر برکت والے گھر ہوتے ہیں، اور جن میں قرآن نہیں ہوتا، پھر ان میں چاہے کچھ بھی ہو، ان میں برکت نہیں ہوتی. جو اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں نا، ان کی مہینے کی چند ہزار کی تنخواہ میں بھی برکت ہوتی ہے. اور جو اللہ سے بے بہرا ہوتے ہیں، اپنی خواہش کی پیروی کرنے والے، وہ بیچارے کروڑوں میں بھی جا کر سکون سے نہیں رہتے. تو برکت کا یہ کانسیپٹ آپ سمجھتے جائیں. یہ میں الفاظ میں اب میرے لیے بیان کرنا مشکل ہے، لیکن میں آپ کو صرف کچھ آئیڈیا دینا چاہتی تھی کہ وہ ساری شریعتیں بھی اس کتاب میں ہیں اور وہ یہ برکت سے بھی بھری ہوئی ہے. فتبعوہ، بس اس کی پیروی کرو. اور جب تم اس کی پیروی کرو گے تو کیا نشانی ہے کہ تم اس کی پیروی کر رہے ہو؟ وتقو، اور پرہیزگاری اختیار کرو. لعلکم، تاکہ تم، ترحمون، تم ان میں شامل ہو جاؤ گے جن پر رحم کیا جاتا ہے. ان تقولوا، یہ کہ تم کہو، انما، اس کے سوا نہیں ہے، انزل الکتاب، اتاری گئی تھی کتاب، علی طائفتین، دو گروہوں پر، من قبلنا، ہم سے پہلے بھی، وان کنا، اور ان کنا، یہ کہ ہم تھے، ان دراستہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے، درس و تدریس، ہاں پڑھنا پڑھانا، لغافلین البتہ بے خبر، یعنی قرآن کے درس سے غافل نہیں ہونا. بار 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 میں آپ کو کہتی ہوں سمپل فیس ویلیو پہ کہ کہیں تم ایسا نہ کہو، ان تقولو یہ کہ تم کہو انما انزل الکتاب علی طائفتین، ہم سے پہلے بھی دو گروہوں پر کتابیں نازل ہوئی تھیں، وان کنا، اور یہ کہ ہم عن دراستہم لغافلین ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے. او تقولو یا تم یہ کہو لو انا اگر ایسا ہوتا، اگر لو انا اگر ہم پر انزل علینا الکتاب ہم پر کتاب اتاری جاتی، لکنا البتہ ہم ہوتے اہدا منہم زیادہ ہدایت پر ان سے. کمپیریزن نہیں کرنا، یہ تو زمانوں کی بات ہے. فقط جاءکم پس تحقیق آ گئی ہیں تمہارے پاس، بینتن روشن دلیلیں، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وہدن و رحمتن اور ہدایت اور رحمت. فمن ازلم پس کون بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو کذب بآیات اللہ جو جھٹلائے اللہ کی آیات کو، وصدفہ اور کترا جائے پھر جائے، انہا اس سے، سنجزی اللذین انقریب ہم، سا انقریب نہ ہم جزا دیں گے، اللذین ان لوگوں کو، یصدفون جو کتراتے ہیں، ان آیاتنا ہماری آیات سے، سوء العذاب بڑا برا عذاب، بما کانوا یصدفون بسبب ان کے کترانے کے. هل ينظرون کیا وہ انتظار کر رہے ہیں، الا مگر ان تأتیہم الملائکتو تأتیہم ان کے پاس آئیں، الملائکتو ملک فرشتے، او یأتیہ یا آ جائے ربک تمہارا رب، او یأتی یا آ جائے بعض کچھ، آیاتی ربک کچھ نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے، یوم یأتی جس دن آئے گی، بعض آیات ربک کوئی نشانی، بعض کوئی آیات ربک تمہارے رب کی نشانی، لا ينفع نہیں کام آئے گا، نفسن کسی جان کو، ایمانہا اس کا ایمان، کون سا ایمان، لم تکن نہیں تھا، آمنت وہ ایمان لایا، من قبل اس سے پہلے، او کسبت یا اس کی کمائی، فی ایمانہا اپنے ایمان میں، خیرہ کوئی بھلائی. بڑی امپورٹنٹ غلط فہمی کا رفع ہو رہا ہے یہاں پہ کہ هل ينظرون کیا وہ انتظار کرتے ہیں، الا مگر ان تأتیہم الملائکہ تو کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، ایمان نہیں لاتے، نشانیاں مانگتے ہیں، او یا اتی ربک یا اللہ آ جائے، یعنی اللہ زمین پہ آ کے سمجھائے، او یا اتی بعض آیات ربک یا کچھ نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے آ جائیں، معجزے مانگتے ہیں، یہ کرامات مانگتے ہیں، یوم یا اتی جس دن آئے گی، بعض آیات ربک کوئی نشانی تمہارے رب کی، یعنی یہ قیامت کا دن ہے، لا ينفع نفسا ایمانها کسی جان کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا، لم تکن آمنت من قبل جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا، یعنی قیامت کو دیکھ کے تو ایمان 100% وہاں 1000/100 ہو جائے گا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں رہے گا، لیکن جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا تو اس دن کا ایمان پھر اسے کوئی نفع نہیں دے گا. او کسبت فی ایمانہا خیرن، دوسری بات، جس نے جو ایمان لے آیا لیکن اس نے ایمان لانے کے بعد کوئی بھلائی نہیں کمائی، اس ایمان کے مطابق عمل نہیں کیا. اللہ ہمیں قرآن سیکھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائے. بار بار میں یہ دعا کرتی ہوں. قل انتظروا فرما دیجئے تم انتظار کرو، انا منتظرون بے شک ہم بھی منتظر ہیں، وہ فیصلہ آنے والا ہے. ان الذین، اب فائنلی جو آیت ہے یہ بہت ڈیٹیل ڈسکشن شرک کی گزر گئی ہے، الحمدللہ اچھی طرح سب کو سمجھ آ گئی ہوگی شرک کی. یہ اب ایک ایسی بات ہے جو شرک تو نہیں ہے لیکن اس طرف لے جانے والی ہے. ان الذین بے شک جو لوگ، فرقو فرق ہو گئے، الگ الگ ہو گئے، تفرقہ ڈال دیا، دینہم اپنے دین میں، وکانو شیعن اور وہ ہو گئے شیعہ، جو شین الف عین ہے یا شین یا عین ہے، اس کا مطلب ہے گروہ، یعنی گروپس میں ڈیوائیڈ ہو جانا، اس کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے، جو ہمارے شیعہ بہن بھائی ہیں، کلمہ گو بہن بھائی ہیں، ان کو شیعہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک گروپ ہیں، وہ ایک الگ گروپ ہیں. وہ جب انیشل جب ڈویژن ہوئی ہے تو کوئی جو ہے وہ کہتا ہے ہم سنت پہ قائم ہیں تو وہ سنی بن گئے، اور ان سے علاوہ کوئی ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے اپنے عقائد ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک امامت کا سلسلہ ہے، تو ان کو پھر یہ لوگ شیعہ کہتے ہیں کہ آپ ایک الگ گروپ ہیں. صحیح اور غلط پہ میں تبصرہ نہیں کر رہی، میں آپ کو صرف مطلب سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں. کانو شیعہ، تو وہ گروہ در گروہ ہو گئے، گروپس میں ڈیوائیڈ ہو گئے. یہ وہ شیعہ نہیں ہے ہمارے جو شیعہ بہن بھائی ہیں، اس سے مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہو گئے گروہ، گروپس میں ڈیوائیڈ ہو گئے. لست منہم، نہیں ہے آپ کا منہم ان سے فی شیء ان کوئی تعلق. بڑی خوفناک آیت ہے. ہمارے جو سنی بہن بھائی سن رہے ہیں، جو شیعہ بہن بھائی سن رہے ہیں، جو بریلوی بہن بھائی ہیں، جو دیوبندی بہن بھائی ہیں، جتنے یہاں پہ اہل سنت والجماعت، اہل حدیث، جو یہ میری بات سن رہے ہیں، آپ سب میرے بہن بھائی ہیں، آپ کلمہ گو ہیں، آپ کی جان اور مال مجھ پہ حرام ہے. میں آپ میرے لیے انتہائی حرمت رکھتے ہیں، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں. لیکن دیکھیں اللہ یہاں کیا کہہ رہا ہے. بے شک جن لوگوں نے تفرقہ ڈالا اپنے دین میں، میں جو بھی ہوں، میرا جو بھی اسکول آف تھاٹ ہے، میرا جو بھی فرقہ ہے، اللہ نہ کرے کہ میرا کبھی کوئی فرقہ ہو، لیکن میں سب کی عزت کرتی ہوں اور میں سب کو مسلمان سمجھتی ہوں، اور میں سب کے لیے اگر کام کرنا ہو، اگر ان کی مدد کرنی ہو، اگر ان کے لیے جان دینی ہو دین کے معاملے میں، تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گی. میں چاہتی ہوں کہ میں ایک ایسی مومن ہوں، ایسی مسلم ہوں، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ جنہوں نے تفرقہ ڈالا اور وہ گروہ در گروہ ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ ایک گروہ دوسرے کو غلط کہتا ہے. لست منہم فی شیء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. کتنی خوفناک بات ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جس شفاعت کبریٰ پہ ہم تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت کریں گے، وہ شفاعت کبریٰ کی یہاں پہ نفی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ فرقوں میں پڑ گئے نا اور ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، تو پھر آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. کانسیپٹ ٹھیک کر لیں، ایک دوسرے سے محبت کریں. ہم سب قرآن والے ہیں الحمدللہ، جتنے لوگ یہ سن رہے ہیں سب کے لیے دعا کریں. انما، اس کے سوا نہیں ہے، امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. ثم ینبئهم، پھر وہ سمجھا دے گا ان کو، خبر دے دے گا ان کو، بما کانوا یفعلون، جو وہ کرتے تھے. یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے لوگ کہتے ہیں نا آپ بیچ میں سے ہٹ جائیں، کتنی خوفناک بات ہے یہ. کون نہیں چاہتا کہ اس کے لیے شفاعت کی جائے، کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. آج عہد کریں، کسی کو غلط نہیں کہنا، سب ٹھیک ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں. من جاء بالحسنتی، ہاں جو آیا نیکی کے ساتھ، فلہ عشر امثالہا، تو اس کے لیے 10 ہیں اس کے برابر، یعنی 10 گنا نیکی ثواب ملے گا، اجر ملے گا. وہ من جاء بالسیئتی، اور جو برائی لائے گا، جو گناہ لائے گا، فلا یجزا، تو وہ بدلہ نہیں پائے گا، الا مثلہا، مگر اس کے برابر. بچپن میں کہتے تھے نا ایک اچھائی کرو تو 10 نیکیاں ملیں گی، اور ایک گناہ کرو تو ایک گناہ ملے گا، بڑے خوش ہوتے تھے یہ سن کے. anyway، اللہ سب کو برائی سے بچائے، اللہ سیئات سے سب کو اپنی پناہ میں رکھے. وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. قل، فرما دیجئے، اننی ہدانی، بے شک مجھے ہدانی، مجھے راہ دکھائی ہے ربی، میرے رب نے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. یہ وہ سنت ہے جس پہ ہم چلتے ہیں. دیناً قیماً، یہ ایک درست دین ہے، یہ ایک قائم دین ہے، قائم و دائم رہنے والا دین ہے. دین کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب ہے بدلہ، یوم الدین ہم کہتے ہیں نا، بدلے والا دن. دوسرا مطلب ہے طریقہ، ایک کام کو کرنے کا طریقہ. دین، دیناً قیماً، یہ درست دین ہے. ملت ابراہیم حنیفہ، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، جو اللہ کے ہو کر رہنے والے تھے، جو مشرک نہیں تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے. اب جو آیت آ رہی ہے یہ اتنی پیاری ہے نا، اور یہ قربانی سے پہلی پڑھی جاتی ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے. قل، فرما دیجئے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیایا، اور میرا جینا، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے. لا شریک له، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وبذالک، اور اسی بات کا، عمر تو مجھے حکم دیا گیا ہے، میں نے یہی بات کرنی ہے. میں قرآن پڑھا رہی ہوں، آپ انشاءاللہ قرآن پڑھائیں گے، ہم نے یہی کہنا ہے. ہم قرآن پہ کیسے عمل کریں؟ شرک کا رد کریں، شرک نہ کرنے دیں کسی کو. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا فرمان بردار ہوں. میں سب سے پہلا کا مطلب کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ آیت ہے، قرآن کے پڑھنے والے کو کہا جا رہا ہے. اول المسلمین کا مطلب یہ نہیں کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، نہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا، ہم فرسٹ آ جاتے ہیں، میں فرمان برداری میں فرسٹ آنے والا ہوں، میں وہ ہوں. ٹھیک ہے؟ قل، فرما دیجئے، اغیر اللہ ابغی ربا، کیا میں اللہ کے سوا کوئی رب ڈھونڈوں؟ وہ رب کل شیئن، حالانکہ وہ رب ہے ہر چیز کا. ولا تکسب، اور نہیں کمائے گا، کل نفس، ہر شخص، الا علیہا، مگر اپنا اپنے عمل کا وبال، نہیں کوئی کمائے گا اس کا گناہ، صرف وہی جس نے وہ کیا ہوگا. ولا تزیرو، اور نہ اٹھائے گا، وازرتن، کوئی اٹھانے والا، وزر اخرا، دوسرے کا بوجھ. یاد رکھیں، مشہور آیت ہے، ولا تزیرو وازرتن وزر اخرا، وزیر اس سے نکلا ہے، بوجھ اٹھانے والا. تو کوئی بوجھ اٹھانے والا اس دن کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ثم الى ربکم مرجعکم، پھر تمہیں تمہارے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے. فینبئکم، تو وہ تمہیں سمجھا دے گا، بتا دے گا، بما کنتم، اس کے ساتھ، فیہ تختلفون، جس میں تم اختلاف کرتے ہو. دین کے معاملے میں لڑنا چھوڑ دیں، بحث کرنا چھوڑ دیں، اختلاف کرنا چھوڑ دیں، دلیل دینا چھوڑ دیں، بس سب مل کر قرآن پڑھا کریں. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات ہے، جَعَلَكُمْ، اس نے تمہیں مقرر کیا، خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اس زمین میں پیچھے آنے والے، جنہوں کے پیچھے تم آئے تھے. اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً، وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ، اور بلند کیے تم میں سے بعض، فَوْقَ بَعْضٍ، دوسروں پر درجات، درجوں میں، نیکیوں کے درجے ہیں، گناہ کے درجے ہیں، اعمال کے درجے ہیں، سچ کا درجہ ہے، جھوٹ کا درجہ ہے. کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، فیما آتا کو، اس میں جو اس نے تمہیں دیا. کوئی خوبصورت ہے، کوئی دیندار ہے، کسی کی زبان اچھی ہے، کسی کے لکھنے کی طاقت بہت اچھی ہے، کسی کے پاس بہت مال ہے، کسی کی بہت اولاد ہے، کوئی بے اولاد ہے، کسی کے پاس 10 نوکر ہیں، کوئی خود ہی نوکر ہے. ہر سب انسانیت کے درجے ہیں. کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزمائے. یہ مقصد تخلیق ہے. اِنَّ رَبَّكَ، بے شک تمہارا رب، سَرِيعُ الْعِقَابِ، بہت جلدی سزا دینے والا ہے، تعقب کرنے والا ہے. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لَغَفُورُ الرَّحِيمُ، البتہ وہ بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سیکھ کر اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا بنا دے. آمین ثم آمین.